یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 679.
میں آپ کو دیکھ کے خوش ہوا ہوں. میں بھی ہیوسٹن وغیرہ اور ادھر اٹلانٹا ہو کے آیا ہوں. جماعتوں کو میں نے کہا کہ جو جماعت ہے وہ امام کا بدن ہے. یہ امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے. جماعت چھ مارو انگ چھ اور جماعت کا جو درجہ ہے وہ پیر کا درجہ ہے. میں اس وقت تو نہیں سمجھا سکتا زیادہ، لیکن پیروں کا کہنا یہ ہے کہ 12 اتھارٹیز ہمارے امام کی ہیں، اس کو کڑا کہتے ہیں. کڑا یعنی اتھارٹی. 12 کڑا سو سوریہ، 16 کڑا سو چندرما. یہاں چندرما کا مطلب ہے پیر کا دور، اور 12 کڑا جو ہے وہ امام کا نور ہے. کڑا کہتے ہیں اتھارٹی کو. اپنی 16 اتھارٹیز میں سے پیر نے 4 کڑا گت میں رکھی ہیں. اس کے لیے میں نے جماعت کو کہا کہ جو گت ہے، یعنی جب مکھی کمریا مذہبی اعمال کے لیے جماعت میں بیٹھتے ہیں تو اس گیدرنگ کو گت کہتے ہیں. گت کا جو لفظ ہے سنسکرت ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں جا کے سلامتی ملے. شرنے جوانی جگیا، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. جہاں جا کے سلامتی ملے، پروٹیکشن ملے، اس کو گت کہا گیا ہے. رسول اکرم کی ایک حدیث ہے، اللہ و مال جماعت. اللہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے. جماعت کے جو 4 کڑا ہیں اس میں ایک کڑا یہ ہے کہ جماعت بیٹھی ہے، مکھی کمریا جو ہیں وہ امام کے وکیل ہیں. تو مذہب میں داخل کرنا، مذہب میں کسی نان اسماعیلی کو لانا، قبول کرنا، یہ جماعت کے اندر مکھی کا حق ہے. مکھی اس کی بیعت لیتے ہیں امام کی طرف سے. یہ ایک اتھارٹی ہے. دوسری اتھارٹی یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی گت کے اندر آ کے مکھی کمریا سے معافی مانگتے ہیں. جو پیر کا حق ہے. تیسری کڑا یہ ہے کہ ہماری جو امیدیں ہیں، مرادیں ہیں، مہمانی ہے، دسوند ہے، جو کچھ بھی ہمیں اپنے مذہب کے اندر ہمیں امیدواری کرنی ہے، تو ہم وہ امیدیں ادھر مکھی کمریا کے، جو میں کہتا ہوں مکھی کمریا تو اس میں یہ مکھیانی کمریا میں کا پارٹ بھی ساتھ ہے، تو وہ لوگ امام کی طرف سے، پیر کی طرف سے ہماری مہمانیاں، ہمارے ارادے، ہماری مرادیں قبول کرتے ہیں. اور چوتھی کڑا، جب ہم گزرتے ہیں تو ہم کو مادن کا چھاتا ملتا ہے، کہ جو مادن کا چھاتا امام کا حق ہے. تو ہمارے آخرت کے وقت ہمیں گناہوں سے معافی ملے، یہ اتھارٹی جماعت کی ہے. تو یہ جو جماعت ہے اس کی یہ 4 کڑا پیر کی ہے. اس کے لیے میں جماعت کو سلام کرتا ہوں. اے مومنوں، میں آپ کو جو ابھی کہہ رہا ہوں وہ میری آواز ادھر سے شروع ہوتی ہے. سچی محبت تیری بات کے کوئی جانے رے، جنہیں ستگر ملیا سارا छाने रे मौलाने हाजिर बाम पे सुदरत पर अल्लाह कुरान पाक में अल्लाह ने पाक रसूल पे फरमाया कि मैं तुम्हें मुकाम महमूद उसकी मैं बख्शीश देता जो मेराज है वो हकीकत में मुकाम महमूद है खुदा के नामों में एक नाम है महमूद ऐ मोहम्मद मैं महमूद हूं और तू अहमद है रसूल अकरम के नामों में एक नाम अहमद है और जिसको हमारे पेशादर दीन ने बुचिंदे नियम में कहा कि अहमद में वैसे मीम निकाल डालो तो वो अहद है ये एक हदीस भी है अना अहमद बिला मीम मैं अहमद हूं मीम के बगैर फिर फरमाते हैं कि अना और अरब बिला ऐन मैं अरब हूं ऐन के बगैर बाकी क्या रब ये हदीस आपको शायद हदीस की किताबों में ना मिले हदीस की किताबें जो है वो अमूमन सुन्नी आलिमों की बनाई हुई लिखी हुई है जैसे कि सुन्नी इमाम बुखारी ने अबू मुस्लिम ने अल हाकिम ने ऐसा सुहासिता जो है छह हदीसें इनको ये लोग अहादीस सित्ता सुहा कहते हैं सुहा यानी सच्ची हदीस है मैं इस टॉपिक में जाना नहीं चाहता खाली बयान करता हूं ईरान के अंदर बड़ा प्रोफेसर था जो आजकल इधर वाशिंगटन में रहता है तो उसने ये हदीस को की है मौलाना रूमी में से निकाल के नबी कहते हैं मैं अरब हूं मुझे रैन के बगैर तो रब का दावा किया मोहम्मद ने तो है मोहम्मद मैं महमूद हूं तुम अहमद है अब वो मुकाम के जहां अल्लाह की मुलाकात हुई उस मुकाम को मुकाम महमूद कहा गया और ये इशारा हमारे इस अदर दिन में महापद पद कहते हैं सबसे ऊंचा रास्ता और महा कहते हैं ऊंचे से ऊंचा महापद के लिए बात यानी उसकी जो बात है फरमाया कोई कोई जानता है मगर जिसको सतगुर मिलता है वहां से उसको सीखना मिलता है जैसे कि मदीना में आगे हुजूर रहे तकरीबन 10 बरस मदीना में निकाले आपने लोग जो अराकीन थे शरीयत के वो सीख चुके नमाज पढ़ते थे रोजे रखते थे जकात देते थे हज पे जाते थे लेकिन कुछ ऐसे लोग थे कि जो रसूल के पाक और दरबार में आके पूछते कि या नबी हमने नमाज पढ़ी है जकात दी है हज किया है या नबी क्या बस इस्लाम पूरा हो गया या इससे कुछ ज्यादा है तो नबी कहते थे कि हां इससे ज्यादा है इसी में इस्लाम पूरा नहीं होता हजर इमाम के एक फरमान में बाबा फरमाया कि मुसलमान नमाज पढ़ लेते हैं तो समझते हैं कि बस मजहब पूरा हो गया हम इस्माइलियों ने ऐसा नहीं समझा ये तो हम दरवाजा देख के दरवाजे तक आए हैं लेकिन दरवाजा क्रॉस करके अंदर जाके देखें कि क्या है वो इबादत है रियाजत है सूफियों ने ये तरीका मौला मुर्तजा अली से सीखा सूफियों का जो सबसे बड़ा मास्टर है चाहे सूफी सुन्नी हो या शिया हो वो अली को अपना मौला मानता है तसव्वुफ जो है वो रसूल अकरम ने हमें नहीं बताया लेकिन अली ने बताया رسول پاک جو تھے وہ تنزیل کے اوپر یعنی جو کچھ بھی وحی میں آتا تھا وہ سکھاتے تھے، مگر جو اس کی تعمیل کرنے کی بات تھی تو وہ امام کا کام تھا. ہمارے مولانا مرتضی علی لڑائیوں میں زیادہ رہے، جتنا سکھانا چاہیے تھا اتنا شاید نہ سکھا سکے، لیکن کچھ ایسے لوگ ضرور تھے، سلمان فارسی جیسے، مقداد جیسے، ابو ذر غفاری جیسے، جو مرتضی علی کے فیض سے فیض حاصل کرتے رہے. مگر جب آرام ملا پولیٹیکل حالت سے تو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق نے اس سلسلے میں بہت کام کیا. اے دوست، یہ جو محاپد ہے طریق رائے اولا جو ہے، جو معرفت کا رستہ ہے، پھر کہتے ہیں ستگر سے سیکھو. سخی محبت کے اور سخی کا ایک دوسرا بھی گنان ہے، یہ دونوں گنانوں میں بڑی معرفت کی چیزیں بتائی گئی. حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے اسماعیلی طریقے کا یہ حصہ جس کو ہم بیت الخیال کہتے ہیں، یہی سب سے بڑا حصہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسماعیلی طریقہ اسلام میں پیدا ہوا، اور وہ طریقہ معرفت کا طریقہ ہے جس سے ہمیں حقیقت کی تعلیم ملتی ہے. اس میں کیا ہے؟ محبت، مرشد کی محبت. مرشد کی محبت میں سے نکل کے صوفیوں نے جس طریقے سے علم حاصل کیا، فنا فی الشیخ، مرشد میں فنا ہو جاؤ، مرشد کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، مرشد کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. مولانا سلطان محمد شاد اتار فرماتے ہیں، ہم تمہارے مرشد ہیں، ہم دن کو کہیں کہ یہ رات ہے تو تم اس کو مانو کہ وہ رات ہے، حالانکہ سورج نکلا ہوا ہے. میں نے کل کی آواز میں بھی یہ اشارہ کیا ہے نارتھ میں، امام کہتے ہیں کہ اگر رات کو ہم کہیں کہ اس وقت دن ہے تو تم سمجھو کہ دن ہے، کیونکہ ہم جو کہتے ہیں وہ صرف ظاہری چیز ہی نہیں، اس کے اندر کچھ حقیقت ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو گندگی کہا ہے، غلاظت، اس کو کہتے ہیں ذنوب، ذنب جو ہے، ذنب کا مطلب گندی چیز. تو گناہ چونکہ انسان کے مائنڈ کو گندا کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے جہاں جہاں اللہ نے ذنب یا ذنوب کا نام لیا ہے تو وہ گندی چیز ہے، یعنی بدی کرنے سے ہمارا جو من ہے، خیال ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے. تو لفظ اور ہے، مطلب اور ہے. یہی حال مرشد کا ہوتا ہے. مرشد کبھی کبھی اشارے کرتا ہے، عام طور پر مرشد اشارے کرتا ہے، کھلی باتیں نہیں کرتا، اس لیے کہ جو سمجھنے والے ہیں وہی سمجھتے ہیں. امام فرمایا، دیکھو تم یاد کرو، حافظ کہتا ہے کہ اگر تیرا مرشد تجھے کہے کہ شراب میں مسلح بھگو کے اس پہ بیٹھ کے نماز پڑھو تو نماز پڑھو، کیونکہ جو سالک تیرا مرشد جانتا ہے تو نہیں جانتا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم شروعات کے جو کچھ بھی حکم ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ایمان رکھ کے قبول کیے جائیں. میں آپ کو ایک مثال دوں، 4-5 برس کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بچہ ہے، ہم اس کو اسکول میں داخل کراتے ہیں. اب یہ بچہ ادھر آیا ہے، باپ نے، ابا نے کہا کہ دیکھ یہ تیرا استاد ہے، تو پھر وہ سکھاتا ہے، دیکھو بیٹا یہ ہے نا، یہ الف ہے، ہاں الف ہے، یہ بے ہے، یہ بے ہے، یہ ایک ہے، یہ دو ہے، یہ تین ہے. بچہ اس سے انکار نہیں کرتا، جو کچھ مرشد کہتا ہے استاد کہہ رہا ہے بچہ قبول کرتا ہے. یہ پہلی بنیاد ہے بچے کی کہ وہ علم حاصل کرے. اگر بچے نے اپنے استاد کی باتوں کو قبول نہیں کیا تو وہ علم حاصل نہیں کر سکے گا, کیونکہ اس کی بنیاد غلط ہو جاتی ہے. تو اسکول میں ہم کو جو سکھایا جاتا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں. یہ پہلا مرشد ہے ہمارا دنیاوی نظر سے. اس طرح سے جو مذہب کے اندر جو شیخ ہے, یعنی مذہب سکھانے والا جو آدمی ہے, اس کے سکھانے پہ عمل ہونا چاہیے, قبولات ہونی چاہیے. یہ جو قبول کرنا ہے یہ ایک بہت بڑی ضروری چیز ہے. اللہ کہتا ہے کہ آمنت باللہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. آمنت باللہ, اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. تو یہ چیز جو اگر قبول ہو گئی تو چیز آسان ہو گئی. ایمان کی بات کے لیے جو اللہ نے یہ آیت فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا آمنت باللہ, اللہ کے اوپر ایمان لاؤ, وہ ملائکتہ اور اس کے ملائک ہیں فرشتے ہیں, تو یہ بھی ایمان لاؤ کہ بھائی خدا کے فرشتے بھی ہیں, تو فرشتوں کو قبول کرو. اور رسول ہی اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ کہ اللہ نے رسول بھیجے ہیں. وہ کتب ہی اور یہ بھی ایمان لاؤ کہ خدا تعالیٰ نے دنیا میں کتابیں بھیجی ہیں جس کو صحیفہ کہتے ہیں. عام طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ چار کتابیں ہیں, لیکن حقیقت میں چار کتابیں نہیں ہیں. تورات جو سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر بھی صحیفہ اترا, حضرت نوح علیہ السلام پر بھی صحیفہ اترا. تو تورات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پہلے جتنے بھی نبی رسول ہوئے ان میں سے جن کے اوپر بھی صحیفے جس کو صحائف کہتے ہیں اترے, وہ سب کے سب تورات میں اکٹھے کیے گئے. تورات سے لے کے زبور تک, حضرت داؤد علیہ السلام تک, حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد کے درمیان تقریباً 1500-2000 برس کا فاصلہ ہے, اس کے درمیان بھی بعض نبیوں کے اوپر صحیفے اترے. تو تورات سے پہلے, تورات کے بعد, زبور تک کے جو صحائف تھے اس کا ایسنس زبور میں آ گیا, اور زبور سے لے کے انجیل تک یہی سلسلہ رہا, اور اب رہا قرآن. پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر فرسٹ سگوشہ سے لے کے تمام نبیوں کے اوپر جتنے بھی رسول نبی جن کو صحائف ملے وہ سب کا نچوڑ قرآن میں ہے. اس لیے قرآن شریف کو 114 سوروں میں تقسیم کیا گیا. یہ نشانی ہے 114 رسولوں کے اوپر جو صحائف اترے وہ نمبر سے 114 لگایا گیا. لیکن قرآن شریف میں وہ سب کچھ نہیں ہے کہ جو رسول اللہ کے اوپر اترا. نبی کے اوپر تو بہت کچھ اترا, اب ظاہر ہو رہی ہیں تھوڑی سی چیزیں, کہ جس میں ایک مشہور کتاب یا اس کے پہلے جو عالم لوگ تھے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ جو قرآن شریف یا ان حدیثوں کے اندر نہیں آتی. احادیث قدسیہ, وہ حدیثیں کہ جو قدسیہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے کہی ہوئی حدیثیں. عام حدیثیں تو رسول کی ہیں, لیکن احادیث قدسیہ خدا نے کہی ہوئی حدیثیں کہ جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن محمد کو کہی گئی. ایسی چند حدیثیں احادیث قدسیہ, اس کا درجہ قرآن کا ہے. رومی نے اپنے مثنوی میں کچھ ذکر کیے ہیں, رسول اکرم نے بھی اپنی حدیثوں کے اندر احادیث قدسیہ کا ذکر کیا ہے, جیسا کہ نبی کہتے ہیں مجھے خدا نے کہا، اب کیا کہا؟ کہ میں مومن کے دل میں رہتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے خدا نے کہا کہ میں آسمان زمین میں کہیں سما نہیں سکتا، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے کہا، تو قرآن میں تو یہ چیز نہیں ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو رسول پاک نے کہا، مجھے اللہ نے یوں کہا. تو مطلب یہ ہے کہ خدا نے بہت سی چیزیں محمد کو کہیں کہ جو قرآن میں داخل نہیں کی گئی، وہ کلام اللہ ہے. ان میں سے یہ چیزیں کہ جو بیت الخیال میں ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارا بول، اس میں اعظم رسول اکرم نے ایک فقرہ بولا اور فرمایا اس کے اندر اس میں اعظم چھپا ہوا ہے، لیکن حضور نے ظاہر نہیں کیا. اس میں اعظم جو ہے وہ فرشتوں کا اسم ہے. ہر ایک فرشتے کے پاس ایک اس میں اعظم ہے کہ وہ اس میں اعظم کی طاقت سے اڑتے ہیں. جس طرح ایروپلین اڑتا ہے اس طرح نہیں اڑتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے کہ وہ نورانی مخلوقات ہیں. خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے نور میں سے پیدا کیا، لیکن ان کی ہستی ہے، ان کا بدن ہے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ بعض ایسے فرشتے ہیں کہ جن کے دو پر ہیں، ونگز ہیں، دو پر والے یا دو انجن والے ایروپلین ہے. پھر اللہ کہتا ہے کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جن کے تین پر ہیں. پھر اللہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جن کے چار پر ہیں. اب یہ جو پر ہیں، پرندے کے پر کی طرح کے پر نہیں ہیں. یہاں پر سے مطلب ہے اڑنے کی طاقت. کسی کو ایک لیول کی طاقت ہے، کسی کو تین لیول کی، کسی کو دو لیول کی، کسی کو چار لیول کی. کیونکہ فرشتوں کے اندر بھی طبقات ہیں، اور اعلیٰ درجے کے جو فرشتے ہیں ان کو اللہ نے ملائکۃ المقربین کہا، وہ ملائکہ کے جو خدا کے حضور میں رہتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، ایسے فرشتے کہ جو مقربین ہیں. ان مقربین فرشتوں کے درجے جو ہیں وہ دوسرے فرشتوں سے اونچے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو اسم اعظم ہے وہ دوسرے اسم اعظموں سے زیادہ پاورفل ہے. آپ میں سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں میری طرح کے، کہ جو 60 برس کے اوپر ہے اور امام سلطان محمد شاہ کا دیدار کیا ہے، امام سلطان محمد شاہ دتار بول دیتے تھے چھوٹی عمر میں. آدمی بڑا ہوتا ہے، بول کے اوپر اس نے عمل کیا ہے، پریکٹس کرتا ہے. میں یاد کرتا ہوں اپنے بچپن کو، 70-75 سال پہلے لوگ اتنے سیریس ہوتے تھے بول کے اندر کہ ان کے چہروں پہ وہ رونق ہوتی تھی. عبادت کا جو نور ہوتا ہے وہ چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، بھلے وہ کالے رنگ کا ہو گئے، لیکن اس کے چہرے کے اوپر ایک ایسی تقویت، ایک ایسی شان ہوتی تھی کہ چہرے خوشنما اور اٹریکٹیو ہوتے تھے. اور حقیقت میں عبادت جو ہے وہ آدمی کہ خیالات کو، آدمی کی زندگی کو بدل دیتے ہیں. نور کا اثر ہوتا ہے. اگر شراب پینے کا اثر آدمی کے دماغ پہ ہوتا ہے تو عبادت کا اثر اس سے زیادہ پاورفل ہے. یہ جو فرشتے ہیں ان کے جو طبقات ہیں ان کے اسم اعظم کے حساب سے ہیں. تو یہی بات کیا ہوتی تھی جب یہ حضرت امام پہلے بول دیا کرتے تھے، اب تو وہ سلسلہ بند کر دیا مولا نے. تو 2-4 سال کے بعد آدمی نے پریکٹس کی ہے، تھوڑا آگے بڑھا ہے، تو امام فرمایا کرتے تھے، حضرت امام بھی، کہ تم دوسری دفعہ آؤ گے تو میں تمہیں دوسرا بول دوں گا. اس کو کہتے ہیں ہم لوگ چٹھی بدلانا. 2-4 سال کے بعد امام آئے اور ہم نے عبادت کی ہوئی ہے، اس میں سے مذاق چکھا ہوا ہے، تو پھر دوبارہ ہم جاتے ہیں. اور جب یہ اندر جاتے ہیں تو ہمارے بول کے حساب سے وہاں جو حاضر مشنری ہوتے ہیں وہ گروپس کرتے ہیں. تو امام آ کے مشنری کو پوچھے کہ یہ گروپ کون سا ہے، یہ گروپ کون سا ہے. फिर इमाम सबको इकट्ठा करके एक दूसरा बोल देते हैं। बस दफा दो तीन स्टेजेस के बाद नक्श मिलता था। अभी हजरत इमाम ने 74 में किगाली के अंदर ये फरमान किया, मैं आज से नक्श बंद करता हूं, क्योंकि नक्श बड़ी मुश्किल चीज है। आमतौर पर जो खोजे हैं इंडिया और अफ्रीका के, उर्दू नहीं जानते, अरबी नहीं जानते, और इमाम स्लेट लेके अपने दस्त मुबारक से नक्श लिखा करते थे, जैसे कि अल्लाह अरबी का अल्लाह लिख दिया। और फिर ये जिनको नक्श की बख्शिश मिलती थी तो वो ये लिखा हुआ हाजर इमाम के हाथ से जिस तरीके से अल्लाह लिखा गया है उसको वो देख के अपने दिमाग में मेमोरी में उसको याद कर लेते थे। अल्लाह के लिखने का यानी खुशखती के बहुत से तरीके भी हैं। अल्लाह लिखने के अरबी का कोई भी लफ्ज, उर्दू का जो इंसान की हैंड राइटिंग होती है उसके अंदर फर्क होता है। अभी अल्लाह जो है अलिफ लाम लाम, तीन दफा लाम होती है और बाद में हे को ऐसा ऊंचा कर देते हैं, कई लोग उसको ऐसा मरोड़ देते हैं। तो जिस तरीके से इमाम ने अल्लाह लिखा है उसी तरीके को इम्प्रेशन ले लो, और जब इबादत में बैठो, यानी नक्श की बात कर रहा हूं जो आजकल है ही नहीं, लेकिन मैं इसलिए कि ये एक हिस्ट्री भी है, उस तरीके से अल्लाह, जब भी अल्लाह कहो जबान हिलनी नहीं चाहिए, मुंह बंद हो तो भी अंदर जबान हिलनी नहीं चाहिए। लेकिन हम जब कहते हैं मेंटली पुकार कर रहे हैं अल्लाह, तो वो नक्शा हमारे सामने होना चाहिए जो इमाम ने अपने दस्त मुबारक से लिखा है अल्लाह। नक्श के भी बहुत से तबकात हैं। तो ये मैंने बात इसलिए आपको निकाली, पहली चीज तो ये है कि ये चीज लोगों को मालूम नहीं, और मेरी जिंदगी कब खत्म हो गए मुझे पता नहीं। मैं ये चीजें इसलिए बयान कर रहा हूं कि ये रिकॉर्ड में रहे और किसी को इसमें से पता लगे। हो सकता है हाजिर इमाम किसी को प्राइवेटली ऐसी बख्शिशें दे देवे, और वो देने वाला है। तो ये चीजें मैंने इसलिए कही कि जिस तरह से फरिश्तों के तबकात हैं और उनके तबकात, उनकी ताकत, उनकी नूरी उड़ान की वजह ये है उनके इसमें आजम ऐसे हैं। तो जो छोटे फरिश्ते हैं, मिसाल दूं अल्लाह के कहने के हिसाब से दो इंजन वाले, दो परों वाले, वो उधर तक नहीं पहुंच सकते कि जिधर तीन परों वाले फरिश्ते जाते हैं। इसीलिए जो इसमें आजम इमाम ने दिया है, इस वक्त हजर इमाम ने टाइम देख के चीजें घटा दी हैं। एक जगह हजर इमाम गए अफ्रीका में, 64 आदमी बैठे थे चिट्ठी बदलाने वाले, 1963 की बात है। ये हजर इमाम ने सबको देखा, 64 आदमी थे, नजदीक नजदीक बैठे थे, छोटा जमात खाना था। माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से जिसने बोल भुला दिया है हाथ ऊंचा करो। किसी ने हाथ ऊंचा नहीं किया, सब थोड़े मुस्कुराए। सब कहते हैं मैं पॉइंट आउट करूं, इससे बेहतर यह है कि तुम खुद हाथ ऊंचा करो और मुझे मालूम है कि किसने बोल याद रखा है, किसने भुला दिया। तीन चार आदमियों ने हाथ ऊंचे किए, हजर इमाम थोड़ी देर रहे, देखते रहे, फिर माँ बाप कहते हैं मैं प्रॉमिस करता हूं गुस्सा नहीं करूंगा, तो हाथ ऊंचे करो, जो बोल भूल गया। तो दो के सिवाय 62 ने हाथ ऊंचे किया। हजर इमाम का मुंह उदास हो गया। 64 में से 62 आदमी भूल गए, मौला उदास हो गए, मुंह सीरियस बन गया। सब कहते हैं तुम अपने दुनियावी बाप का नाम नहीं भूले, रूहानी बाप का नाम भूल गए। हजरत इमाम को बहुत बुरा महसूस होता है, मैं बोल देता हूं और तुम भूल जाते हो, मतलब ये कि तुम्हें परवाह नहीं है, मेरी भूल की भी परवाह नहीं, इसलिए इसने बख्शिशें बंद कर दी। नहीं देता बोल अभी, यानी शुरू का बोल देता है लेकिन एडवांस बोल नहीं देता, सिवा के इंफरादी तौर पे इंडिविजुअली कोई इमाम के पास जाते हैं तो बख्शिश देता है इंडिविजुअली, जमातों को बंद कर दिया। हम बोल भूल जाते हैं और भूलने की एक ही वजह है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करने वाला भूलता नहीं। ए मोमिनो, इस बैतुल ख्याल को सीरियसली लो। मुझे एक डर है, मेरा डर यह है और मैं मौला के हुजूर में अर्ज करता रहता हूं, जाहिर में भी कभी मिलते हैं तो कहता रहता हूं, मुझे डर यह है कि दिन ब दिन बैतुल ख्याल घटता जाएगा। एक जमाना था इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह लगातार फरमान करते थे 21 बरस की उम्र से घटा के 18 बरस की बोल लेने के लिए। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो गोल्डन जुबली के टाइम पे 36 का जो टाइम था उस वक्त 16 बरस की उम्र इमाम ने कबूल की थी और मौला एनकरेज करते थे कि आओ बोल ले लो, 16 बरस की उम्र हो जावे बोल ले लो, एनकरेज करते थे। और ये हमारा ये मौजूदा सेठ जो है ये डिस्करेज करता है, आके जब भी बैठता है तो तुम अपनी मर्जी से आए हो, हाँ साहब तुम्हारे बहन ने भाई ने मां ने बाप ने तुम्हें बोला कि जाओ बोल लो। देखो ये बहुत मुश्किल चीज है, ये मुश्किल डिसिप्लिन है, आसान चीज नहीं है, इसलिए तुम्हारे कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। अगर अभी मेरे फरमान सुन के तुमको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकूंगा तो हाजिर इमाम कहते अभी चले जाओ, मैं बुरा महसूस नहीं करूंगा। हाजिर इमाम डिस्करेज करते हैं और डिस्करेज करने की वजह सच्ची वजह है, हम लोग बैतुल ख्याल में सीरियस नहीं है। ए मोमिनो, ऐसा कोई दिन गया है कि आदमी ने नींद नहीं की या खाना नहीं खाया? मुश्किल से शायद कोई मजबूरी की वजह से। हम खाना भूलते नहीं, नींद भूलते नहीं, अपनी जिंदगी की बहुत सी चीजें बिला नागा चलती रहती हैं। बैतुल ख्याल ऐसा है कि जिस तरह हमारे हार्ट के दबकारे चलते हैं इस तरह बैतुल ख्याल है। हर सांस के ऊपर हमें अपने मौला से ख्याल से ताल्लुक रखना चाहिए, हर सांस। इस्माइली मजहब का हकीकत में जो इस्माइली मजहब का जो दर्जा है तो वो ये बैतुल ख्याल है। बैतुल ख्याल एक नई जिंदगी है। जिस तरह एक आदमी या एक औरत शादी करते हैं तो वो एक नई जिंदगी है, बैतुल ख्याल एक नई जिंदगी है। लेकिन बैतुल ख्याल ख्यालों की जिंदगी नई है ऐसा ही नहीं, हमारी जाहरी जिंदगी के ऊपर भी असर करता है। जो आदमी बैतुल ख्याल के अंदर आता है उसको इस तरह कि जैसे उसने शादी की है और अपनी बहुत सी आदतों को और औकात को यानी वक्त की पैमाइश को वो बदलता है, फिर बच्चे होते हैं और भी तब्दीलियां आती हैं जिंदगी में, बैतुल ख्याल में दाखिल होना ऐसा ही है कि उसका असर हमारी जाहरी जिंदगी पर भी होता है, बातूनी जिंदगी में भी होता है। और बैतुल ख्याल के पहले लेसन्स जो हैं उनमें ये है कि अपने आमाल पाक बनाओ। اعمال پاک بہت بڑی چیز ہے. بیت الخیال کا سارا ایسنس ہی یہی ہے کہ اعمال پاک ہونے. جیسے جیسے پاکیزگی بڑھتی جائے گی تیسے تیسے نور نزدیک آتا جائے گا. نور جو ہے وہ اللہ کا نور ہے, نور پاک ہے, نور کو موت نہیں, نور کو بیماری نہیں, نور میں کوئی خرابی نہیں. جتنے بھی دنیاوی زندگی کی خرابیاں ہیں وہ نور کے نزدیک نہیں ہیں. جہاں نور آتا جاتا ہے بدیاں برائیاں خرابیاں بھاگتی جاتی ہیں. ایک مثال دو چھوٹی سی, بہت میلا کپڑا ہے, صابن لگا کے اس کو دھو ڈالو تو تھوڑا لائٹ ہو جاتا ہے, تھوڑا اور وائٹ زیادہ صابن لگاؤ تو اسے تین چار دفعہ صابن لگانے سے کپڑا جو ہے وہ اجلا ہو جاتا ہے. بلکہ خیال ہے نورانی چیز ہے اور ہماری روح کے تھرو سے ہماری زندگی کے اندر اس کا اثر پیدا ہوتا ہے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہم حضرت امام کو بلاتے ہیں گھر پہ, مولا آیا تو اس کو بیٹھنے کے لیے کرسی رکھی ہے لیکن کرسی پہ کپڑے پڑے ہیں, مولا کہاں بیٹھے؟ کرسی خالی کرو تو وہ آ کے بیٹھے نا. یہاں میرا مراد کرسی سے دل ہے. ہم امام کو بلاتے ہیں, ہمارے دل میں بدیاں برائیاں حسد خرابیاں گناہ کے خیالات لالچ, اس دل کے اندر مولا کیسے آوے, نور کی بخشش کیسے ملے؟ اے مومنوں, ہمارے تمام گنانوں کے اندر, فرمانوں کے اندر, قرآن پاک کے اندر طہارت پاکیزگی بدن کی اور خیالوں کی, اس پہ بہت زور دیا گیا ہے. پاک بنو, نیک بنو, اچھے بنو. اور اس کے لیے ہر نبی نے, ہر امام نے, ہمارے پیروں نے ہمیں فرمان کیے, اللہ کی کتابوں میں یہی ہے. خدا کہتا ہے میرے نزدیک تمہارے اندر وہ مرتبے والا ہے کہ جس کے اعمال پاک ہیں. جھوٹ بولے, فریب کرے, دغلہ بازی کرے, بد نظری کرے اور کتنی خرابی, اور ہم جانتے ہیں خرابی کیا کیا ہے, لیکن ہم اس کو چھوڑتے نہیں اور عبادت کرنے بیٹھتے ہیں تو کچھ ملتا نہیں. ہمارا یہ مذہب فرشتوں کا دین ہے, نبیوں کا دین ہے, اس دین سے فائدے اٹھاؤ. ہمیں ایک دن گزر جانا ہے. ہماری یہ زندگی, مولا نے بہت دفعہ ہمیں یاد کرایا کہ تمہاری یہ زندگی ٹیمپریری ہے, شارٹ ٹائم کے لیے ہے. 100 برس کیا ہے؟ ایٹرنل زندگی کا خیال کرو تو دن دار 100 برس ایک منٹ جیسے لگتے ہیں. ہمیں مرنا ہے اور موت کے بعد ہم کو یہ بیت الخیال کام آئے گا. میں تو کہتا ہوں زندگی میں بھی کام آتا ہے, صرف مرنے کے بعد نہیں ہے. ایک آدمی نیک ہے, پاک ہے, جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا, انسانی فطرت اور کمزوری کی وجہ سے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن مومن کبھی جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا. اور کبھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو سخت پشیمان ہوتا ہے. یہ پشیمانی, سچی پشیمانی خدا کو بہت پیاری ہے اور خدا خوش ہوتا ہے پشیمان ہونے والے پہ, بخش دیتا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہر عمل اچھا ہوئے یا برا ہوئے اس کا ری ایکشن ہے, اس کا بدلہ ہے. اللہ کہتا ہے رائی کے دانے جتنی نیکی کرو گے تو برباد نہیں ہوگی, پھر کہتا ہے کہ رائی کے دانے جتنا گناہ کرو گے ضرور سزا ملے گی. مومن جو ہے وہ جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا اور جو جو عبادت کرتا جاتا ہے اس میں ایسی طاقت پیدا ہوتی جاتی ہے کہ انجانے میں بھی گناہ نہیں ہو رہے, کیونکہ اس کے حالات ایسے بدل جاتے ہیں, عادت ہو جاتی ہے. تو عبادت میں سب سے بڑی ضروری چیز ہمارے نیک اعمال ہیں, اور اعمال نیک ہونے کی وجہ سے دل کے اندر جو مولا کی محبت پیدا ہوتی ہے, اس محبت کی وجہ سے ہماری بیت الخیال کی عبادت ہمارے اوپر زیادہ سے زیادہ اثر کرتی ہے. اس گنان کے اندر جو میں نے پاٹھ بولا سکھی محبت کا, یہ کتنے ہیں. یعنی ابھی میں آپ کو جو چیز کہہ رہا ہوں کہ جوں جوں انسان پاک ہوتا جاتا ہے تو تو نور کا درجہ اور اثر بڑھتا جاتا ہے, اور ایک دن یہ ہوتا ہے کہ سارا کمپلیٹ بدن اس کا نور کے قبضے میں آ جاتا ہے. اے سکھی سگڑا رومے روم کے لاگا جکوارے. جس سے جیسے جیسے پاک ہوتے جاؤ گے نور بڑھتا جائے گا, اور ہمارے بدن میں 3.5 کروڑ روم ہیں. ہم کو پیروں نے یہ کہا کہ ہمارے بدن میں 3.5 کروڑ روم ہیں. روم جو ہے اس کو انگلش میں پورز کہتے ہیں, POREs. ہمارے بدن کے اندر چھوٹا سا مائکروسکوپک سوراخ ہے یعنی اسکن میں, اور اس کے کنارے کے اوپر چھوٹا سا بال ہے. وہ اس آنکھ سے نظر نہیں آئے گا, چشمے سے بھی نہیں, مائکروسکوپ سے دیکھو تو سوراخ کے کنارے پہ چھوٹا سا بال ہے. اس بال کو روم کہتے ہیں, اس کو اردو میں رونگٹا کہتے ہیں. ہمارے اسکن میں 3.5 کروڑ, 3.5 کروڑ کا مطلب یہ ہے 35 ملین روم ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ تیرے بدن کے جتنے بھی روم ہیں نا وہ امام کا جاپ کریں گے, اس کا نام کا ورد کریں گے, بیت الخیال کا بول بولیں گے, روم روم بولے گا. تیرا ایک ایک روم جو ہے وہ نور سے بھر جائے گا. پھر کیا ہوگا, تیارے سگڑا گھٹنا چور لگا چھپوارے. اور تیرے گھٹ کے اندر چھپے ہوئے جو چور بیٹھے ہیں, چور یعنی بدیاں, بھاگتے جائیں گے, بھاگنے لگیں گے, اور تم پاک بنتے جاؤ گے, بدنی طور پہ بھی پاک بنو گے. ہمارے پیروں کے گنان میں ہے کہ مولا کو یاد کرو گے تو تمہاری دیہی نرمل تھائے, دیہی بدن نرمل بنے, پاک بنے. ایک مہمانی تھی, وہ مہمانی مشنریوں کی تھی, اس میں ٹیچرز وغیرہ بھی تھے. دھنی ماں باپ سلطان محمد شاہ پوچھتے ہیں تمہارے میں ایسا ہے کہ جو پاک ہے. ابھی امام کے حضور میں بڑائی کرنا تو پاسبل نہیں تھا, لوگ چپ رہے. صاحب نے پھر پوچھا تمہارے میں کوئی ایسا ہے کہ جو پاک ہے. ایک آدمی کھڑا ہوا, کھلا رہا, میں پاک ہوں. اچھا تم نے کبھی گناہ نہیں کیا, خدا بہت کیے. تو صاحب ہنس کے کہتے ہیں تم نے گناہ بھی بہت کیے اور ابھی بول تو میں پاک ہوں. خدا میں پاک ہوں, میں نے گناہ بہت کیے ہیں لیکن اس وقت میں پاک ہوں. اس صدر دن نے ہم کو یہ کہا ہے. کیا کہا ہے, کہ جس نے ستگر کی بھیٹنا کی تینی دیہی تے نرمل تھا. مولا تیرا دیدار کیا ہے, میں اس وقت پاک ہوں. سب بہت خوش ہوئے, سچ کہتے ہو. لیکن یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ میں نے مولا کا دیدار کیا, اب میری تمام بدیاں برائیاں دور ہو گئی. مذہب جو ہے وہ نور کی چیز ہے, اور ہم اسماعیلی بڑے خوش نصیب ہیں کہ زمانے کا امام ہمارے اندر ہے. کوئی مذہب میں, کوئی فرقے میں, کوئی طریقے میں خدا کا نور موجود نہیں ہے. یہی ایک ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ آئی ایم دی ہولڈر آف دی نور آف امامت. مذہب کا مزہ چکھو, اس مذہب سے برکتیں لو, اس مذہب کا فائدہ لو, اور وہ فائدے دل کا سکون اور آخرت عاقبت کی چیزیں نظر آئیں گی. کل کیا ہونے والا ہے وہ دیکھ سکو گے, کیسے میری موت ہوگی وہ بھی پتہ لگ جائے گا, پھر میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا وہ بھی دیکھ سکو گے. یہ مذہب میں یہ چیزیں ملتی ہیں. لیکن دنیا کی محبت اس میں, آج کل تو خاص طور پر پیسے کی محبت بہت ہے. ایسے کی محبت بہت ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں شرک کو کبھی ٹالریٹ نہیں کروں گا. شرک کیا ہے؟ کہ جتنی خدا کو عظمت اور محبت دینی چاہیے ہم اتنی اگر مال دولت کو دیتے ہیں تو یہ شرک ہے. ہم نے ڈالر کو خدا کا درجہ دے دیا ہے. ڈالر کی خاطر گناہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بدیاں کرتے ہیں ڈالر کی خاطر. اور ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ ڈالر کی محبت میں بعد میں جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں. ڈالر کی محبت کے اندر بدیاں برائیاں ہوتی ہیں, زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. تو ہمیں اگر بیت الخیال میں سے کچھ لینا ہے, یہ بادشاہی لینی ہے تو وہ فقیری لینی پڑے گی. اور دنیا کی جو بادشاہی ہے وہ ذلت کی چیز ہے, مذہب کی فقیری جو ہے وہ عظمت کی چیز ہے, بادشاہی ہے, سچی بادشاہی. اور بادشاہی جو ہے وہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس دنیا کا تخت ہو رہے. بادشاہی تو دل میں ہے. آخوند غلام تھا مولانا علی شاہ کے زمانے میں, اس کی ہسٹری میں کبھی کبھی اس جماعت کے اندر مجھے ابھی اس وقت آخوند یاد آ گیا. میرا خیال ہے 8-10 برس کے بعد اس کو یاد کیا میں نے. آخوند غلام اپنے آپ کو امام کی غلامی میں رکھتے تھے. اصل میں وہ ایرانی تھے, ایران کے رہنے والے تھے. حسن علی شاہ ماں باپ کے ساتھ اس کے باپ دادا آئے تھے. بڑا ہوا, رنگ کا ذرا کالا تھا, شارٹ فارم تھے, ایک ایک کپڑے تھے, نہاتے وقت انہیں کپڑوں کو وہ دھو ڈالتے تھے اور گیلے گیلے کپڑے پہن لیتے تھے اور بدن کی گرمی سے وہ سوکھ جاتے تھے. امام کے گھر کا نوکر تھا. علی شاہ ماں باپ کے زمانے میں بھی گھوڑے اور سولجر وغیرہ بہت تھے, تو کہیں وہ نوکری کرتے تھے مولا کے گھر کے. لیکن آخوند سچا فقیر درویش تھا. تنخواہ ملتی تھی, پہلے تو 10 من دے دے گئے اور پھر جو باقی بچ جائے گا نا تو مہینے کے آخر میں وہ سب کچھ جماعت خانے میں ڈال دے گئے. نوی تنخواہ ملے اس میں سے 10 من دے کے کھاوے, ایک وقت کھاتے تھے. کبھی کبھی جماعت میں مکھی ان کو کہے کچھ واز کرو تو واز بھی کرتے تھے. بمبے کے درخانے میں واز کرنے کھڑے ہوئے, ان کا مین پیارا ٹاپک دسوت تھا. آخوند غلام دسوت پہ واز کرتے ہیں, واز کرتے کرتے ذرا جوش میں آ گیا. اے دین دارو, جو آدمی امام کی عبادت کر کے 10 من نہیں دیتا یا کم دیتا ہے, کھا جاتا ہے, تو قیامت کے دن اس کا آدھا منہ کالا ہوگا. ابھی جماعت کے اندر سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ تو غریب فقیر آدمی ہے, مالدار لوگ جماعت خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عموماً مالدار پوری 10 من نہیں دیتے. یہ تو رسول اکرم کے زمانے سے چلا آتا ہے, کیونکہ اتنی بڑی رقم نکالنا دل نہیں چاہتا, تھوڑی سی دے دیتے ہیں. آخوند کہتا ہے جو 10 من نہیں دیتا امام کی بیعت کرنے کے بعد اس کا قیامت میں آدھا منہ کالا ہوگا. گڑبڑ ہو گئی, گڑبڑ ہو گئی. وہ جو اس زمانے میں کاؤنسلر تو نہیں تھی لیکن امردار وغیرہ تھے, مکھی نے کہہ دیا آخوند تیرا جماعت ہونا بند. ارے بھائی کیا گناہ کیا؟ یہ کہا کہ 10 من نہ دینے والوں کا آدھا منہ کالا ہوگا. آخوند سادہ سمپل شخص تھا, رو پڑا. ابھی رہتا تھا واڑی میں جس کو آگا ہال کہتے ہیں, وہاں مولا کے بنگلے وہاں تھے اور پچھلے بیرکس تھی کہ جہاں نوکر چاکر رہتے تھے. تو اسی واڑی کے اندر اس کی بھی ایک کوٹھڑی تھی, تو ادھر سے کھڑک سے پاؤں سے چلتے چلتے واڑی آیا. ابھی مکھی نے اس کو کہا کہ تیرا جماعت خانہ بند. تو جماعت خانے کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا گھر جماعت خانہ ہے. تو واڑی کے اندر گیا نہیں, क्योंकि वाड़ी अंदर इमाम की मिलकत है, मुखी ने मुझे बंद किया है, मैं अंदर कैसे जाऊं। तो बाहर एक इमली का दरख्त था, उसके नीचे कुछ पत्थर था, वहां बैठ गया रोने लगा। कुछ लोग आए, आखिर थोड़ा खा लो, खाना बंद पानी बंद और रो रहा है। उस वक्त मौलाना अली शाह शहर में नहीं थे, पूना गए हुए थे। तीसरे दिन मौला पूना से आए, और वो जमाने के अंदर मोटर वगैरह नहीं थी, तो मौला घोड़ा गाड़ी में, चार घोड़े, पूना से घोड़ा गाड़ी में आए। तीसरा दिन था, अखंड बैठा रो रहा है। तीन दिन से खाया नहीं, सोया नहीं, पिया नहीं। अलीशा मां बाप जब भी नजदीक आए, दरवाजे बंद थे तो घोड़े खड़े हुए, दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहा था कोचमैन। अखंड खड़ा हुआ, उसको मालूम नहीं था कि मौला आ गए हैं। जब मौला ने पुकार की ना तो खड़ा हुआ, निगाह नीचे है, हाथ बांधे हैं। अखंड, हम तीन दिन सोया नहीं, हमने भी तीन दिन खाया नहीं, बस इतना कहकर चले गए। इसने तीन दिन खाना नहीं खाया, मौला ने नहीं खाया, ये तीन दिन नहीं सोया, वो भी नहीं सोया। अभी समझ लो कि इसका क्या दर्जा होना चाहिए। अंदर मौला गए, मुखी कमरिया को बुलाया, आखुंद को बुलाया, मुखी को पूछा क्या बात है सरकार। इसने ऐसा कहा, आखुंद तूने ऐसा कहा, तुमने पूरी तरह बोले नहीं, तुमने आधी बात कही। मुखी को कहते हैं बैठ करके जो दसवीं नहीं देता। आखुंद ने कहा आधा मुंह काला होगा, ये उसने आधी बात कही, सारा मुंह काला होगा। मौला कहते हैं सारा मुंह काला होगा। मुखी भी माफी मांगी। अभी देखो एक इसमें एक सीखने की बात है, इमाम मालिक है मगर गत का जो दर्जा है वो कितना है। मुखी अब तुम इसको माफ करो, आखुंद तुम्हें माफ किया गया, माफी खुद नहीं दी, गत को कहा कि इसको माफ करो। इसलिए मैं हमेशा जमातों के अंदर जन्नत खाने की अजमत और गत की अजमत की बातें करता रहता हूं कि जमात खाने की बहुत इज्जत करो। अगर जमात खाना खाली है तो भी ये गत है, क्योंकि ये इमाम का घर है। गत माही जब आओ है जिंदा बुलाओ, फल अमरा पूरी पाओ, शापीर का दीदार। तो आखंद कितना नजदीक होगा, बच्चे ने नहीं खाया मां कैसे खाएगी, बच्चा सो नहीं रहा मां कैसे सो जाए। नमूना इस मंडली में आके, बैतुल ख्याल में आके अपने दिल को फकीर बनाओ, फकीर बनाओ, कि जिसको दुनिया की कोई परवाह और लालच नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा कि जैसे पीर कहते हैं कि तुम्हारे बदन के सारे 3 करोड़ रोंगटे इबादत करेंगे। मौला आपको तौफीक देवे, इबादत का शौक देवे, करने इबादत करने की ताकत देवे, मौलाना हज़रत इमाम बद्री बुराइयों से बचावे, नफरमानी से बचावे, दीन दुनिया की बख्शिश देवे, शैतान और कलयुग की हवाओं से बचावे, दसों सुकुरीत में कोड़ा रखे। मौलाना हज़रत इमाम आपको आपकी आल औलाद को दीन दुनिया के अंदर अपनी छत्र छाया में रखे। उसी आबाद रहो। Oh,